الحمدللہ، تھوڑی جی آواز سے، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر۔ بر انتہائی قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ان مبارک ساعتوں میں اس مبارک موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ اجتماع، یہ انعقاد، یہ حاضری نصیب فرمائی، اللہ کریم قبول فرمائے۔ محترم بھائی ملک عطا محمد انتہائی اچھے انسان ہیں، دار دنیا بے شمار پیمانوں، بے شمار ترازوؤں سے تولتی ہے، اللہ رب العالمین قرآن و سنت اور جو فرمان بارگاہ اشدی میں مقبول ہیں، جو پہلو مقبول ہیں، اس میں وہ پہلو کہ جہاں انسان کو سہل اعمال کی اور اچھے اعمال کی یہ حصے نصیب ہوں، تو یہ وہ راہ ہے کہ جو شرف قبولیت کا حامل ہے۔ میں ابھی جب گاڑی سے اتر رہا تھا تو میں نے ایک بات عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کو جب ایمان نصیب ہو اور اسے کھانا پینا نصیب ہو تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ وہ پہلو، وہ اعمال نصیب ہوتے ہیں کہ جس سے ذات سے اجتماع معاشرے تک اور دار دنیا کی حیات سے اخروی حیات جو کہ عبدالعباد ہے اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ہم جب بیٹھے ہیں تو میں نے کوشش کی، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دوست، کوئی بھائی ایسا نہ رہ جائے کہ جس کو میں خود سلام عرض نہ کر سکوں۔ حالات، واقعات، نشست، یہ زیر و بم، یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ یہی موضوعات جب بارگاہ ازدی میں پیش ہوتے ہیں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ دار دنیا میں وہ بادشاہ اور وہ حکمران کہ جن کے خدام کی تعداد ان گنت تھی، جب لحد میں اتارے تو اکیلا وجود تھا۔ یہی وہ معاملات ہیں کہ روز معاشر اللہ رب العالمین کے حضور ہم جب سب پیش ہوں گے تو اپنا اپنا حساب ہر کسی نے دینا ہے، اور یہاں ایسی خوبصورت محافل میں بھی، چاہے اس نشست کی بات ہو کہ جس پر آپ نے مجھے عزت بخشی، یا چاہے اس چھاؤں کی بات ہو کہ جو فرش پر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ اند اللہ اس پورے پروگرام کا انعقاد اور اس کی شرف قبولیت اسے یہ نشست دے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس دھوپ پر کھڑے کسی اپنے بندے کا وہ کھڑا ہونا، اس کا ایک پسینہ، وہ گرنا، وہ گرمی، اسے شرف قبولیت ہو، یہ ہم تمام کی شرف قبولیت کا سبب ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت قرآن کریم سے سعادت حاصل کی ہے تلاوت کرنے کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے تابے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس گھروں کا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضا مندی سب نعمتوں سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے مبارک ساتھ، مبارک لمحے اور بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات عرض کی، ماہ مبارک ربیع الاول ہے، قرآن کریم ماہ و سال سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اوقات کے جو تقسیم کار ہے اللہ نے اس لیے پیدا فرمائی، لیکن ان اوقات کار میں بعض ایسے حوادث، بعض ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ وقت عمومی نہیں رہتا، وہ خصوصی ہو جاتا. یہی شب و روز ہے، صبح و طلوع ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے، سورج ہے تو اس کی حدت ہے، اور دن ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، رات، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے. نہ ہر صبح وہی صبح ہے، نہ ہر شام وہی شام ہے، اس لیے کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ ماہ سال کی بات کریں گے، معزز سامعین کرام، معزز ناظرین کرام، تو ہر مہینہ اپنے پہلو اپنی برکات رکھتا ہے، لیکن جب بات ماہ مبارک ربیع الاول کی آتی ہے، اس کا مبارک ہونا، اس کی نسبت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت ادا کرتے ہوئے دائر دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تواریخ ولادت باسعادت سے 7 سے 12 ہیں، اور کثیر اجتماع دائر دنیا سے پردہ فرمانا 12 ربیع الاول. یہ ابتدا، یہ دائر دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا، یہ وہ حصے ہیں جو مخلوق کو مقصد حیات سے آشنا کرتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ تعمیر ہے ہمارے نزدیک، اس تعمیر میں اینٹ بھی ہے، لوہا بھی ہے، سریا اور بجری بھی ہے. کیا یہ سارا ڈھیر محض تعمیر ہے یا کسی مقصد کو ہے؟ یہ درخت، اس درخت کا پھوٹنا، اس کا سایہ دار ہونا، کیا محض درخت ہے یا اس کی کوئی نسبت بھی ہوگی؟ یہ سپیکر، یہ مائک، یہ سکرین، یہ کیمرے، کیا بے مقصد ہیں یا جہاں ہیں وہاں کسی مقصد سے ہیں؟ اور محترم سامعین کرام، جو شے بے مقصد ہوتی ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے اور ضائع کر دیا. قرآن کریم میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے، دنیا کے تغیر و تبدل میں، اور مثال سونے کی دی گئی ہے کہ جب انگیٹھی میں سونا تاپا جاتا ہے تو جیسے اس میں سے میل نکال لی جاتی ہے، اسی طرح یہ جو خلق ہے، اس کے وہ حصے جو میلے ہو جاتے ہیں، وہ رب کائنات ان کو نکال دیتا، باہر رہ جاتا. یہ قرآن کریم کی آیت. میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا جب ارشاد فرما جاتا ہے تو مومن و مومنہ ہر کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ حصے، کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں رب کائنات نے مخاطب فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا، جہاں اللہ رب العالمین نے مردوں کو مخاطب فرمایا، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مخاطب فرمایا. مرد اور عورت، یہ دو اکائیاں ہیں، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہیں، اور ان دو میں سے کسی ایک کا نہ ہونا بقا انسانی ممکن نہیں ہے. یہ رب کائنات نے اس بقا انسانی کا سبب پیدا فرمایا. یہ وہ معاون ہیں جن سے زندگی کی ابتدا ہے، جن سے زندگی کی خوشی ہے، اور یہی معاملت بقا انسانی کا سبب ہے، اور یہی معاملت وہ پہلو، وہ تشفی، وہ تسلی، اور وہ تقویت کہ جو انسان کو ذریات دین اور ان کے اعمال اور ان پر عمل کرنے کے پہلوؤں تک پہنچانے کا سبب ہو سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے دونوں کو مخاطب فرمایا، جہاں مومن کو مخاطب فرمایا وہاں مومنہ کو بھی مخاطب فرمایا، اور فرمایا اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن کے تحت، جن کے تحت جو ہے نہریں وہ چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں. یہ وہ حصہ ہے جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پیش آئے گا. اب اس سارے حصے میں جو میں نے بات کی کہ کوئی شے محض نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی مقام اور کسی نہ کسی مقصد کے تعین پر ہوتی ہے، تو تمام مخلوق جب آپ اس کا احاطہ کرتے ہیں، آپ نوری مخلوق سے لے کر اس سطح زمین پر جس پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کی ایک چونٹی تک آ جائیں جسے ہم جانتے ہیں، وگرنہ تو شاید تمام جدت کے باوجود عد سے اس سطح کے نہ آ سکیں، کہ جو کل مخلوق کو دیکھ سکیں اتنی باریک مخلوق بھی ہوگی. لیکن ان تمام خلائق میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی مخلوق سے متعلق فرماتے ہیں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اس کی عبادت کرتی ہے. پھر اس مخلوق میں جو انسان کو اللہ کریم نے مقام عطا فرمایا ہے, اگر تمام عالم خلق میں اس کے مقام کو دیکھیں تو ہر شے کا رخ اس کی طرف ہے. آسمان چھت ہے, کسے چھت مہیا کر رہا ہے؟ حضرت انسان. زمین فرش ہے, کسے فرش ہونا نصیب کر رہی ہے؟ حضرت انسان. آپ کہیں گے کہ ساتھ اور کتنی مخلوق. ٹھیک ہے, جس مخلوق کی بات کرتے ہو اسی مخلوق پر بحث کر لو, اسی آسمان کی وسعتوں میں سورج پر بحث کر لو, چاند پر بحث کر لو, تاروں پر بحث کر لو. کہیں خوراک کی پیدائش ہے, کہیں خوراک کی مٹھاس ہے, کہیں تمہارے راستوں کی نشانیاں ہیں. یہی وسعت آسمان میں دیکھو تمہارے لیے ابر برستا ہے. اسی زمین کو دیکھو جس پر بے شمار مخلوقات ہیں, اسی کی رویدگی تمہیں رزق دیتی ہے, اسی کا سینہ تمہاری پیاس بجھاتا ہے, یہی اپنا سینہ دیتی ہے کہ جس پر تم چلتے ہو. ہاں کیسے چلے ہو, یہ تعین قرآن فرماتا ہے. اور پھر جب بات اس دائر دنیا سے روانگی کی آتی ہے, یہی خاک ہے جو آغوش میں سنبھال لیتی ہے, کہ جس وقت بڑا قریبی پاس نہیں رکھ سکتا, کہ وجود جب روح قبض ہو جاتی ہے تو بڑا تھوڑا وقت ہے کہ وجود سالم رہتا ہے. اور یہی زمین جو ہماری خوراک, ہماری پیاس بجھا رہی ہے, ہمیں آغوش دیتی ہے, سنبھال لیتی ہے. تو جتنی بھی مخلوق ہے, آپ اس پر تحقیق فرمائیے گا, وہ کسی نہ کسی پہلو سے اس کا مرکز حضرت انسان ہو. کہیں سواری ہے تو کہیں خوراک, کہیں مخلوق اس کی بہتری کے لیے مخلوق در مخلوق ایک نسبت پیدا ہوتی ہے, لیکن تقویت انسان کو جا کر ملتی ہے. جب ہر شے مقصد کو ہے تو جسے رب کائنات نے یہ مرکزیت عطا فرمائی, کیا وہ صبح اور شام گزارنے کو ہے؟ کیا وہ پیدائش اور موت ماں زندگی ہے؟ کیا اس کا ہنسنا اور رونا, کیا اس کی صحت و بیماری ماں یہ زندگی؟ اگر یہی حیات ہے اور یہی کل زندگی ہے, تو ایک چڑیا کا گھونسلہ بنانا, افزائش نسل, صحت و بیماری, وہ بھی کناروں پر بیٹھے چہچہا رہی ہوتی ہے, اسے بھی پیاس ستاتی ہے, تو وہ بھی پانی کی متلاشی ہوتی ہے, وہ بھی اپنا رزق صبح نکلتی ہے اور اس کی تکمیل کرتی ہے. اور ایک ایک ککھ, کیا کہتے ہو پنجابی میں ککھ, ایک ایک ککھ جوڑتی ہے اور اپنا گھونسلہ بناتی ہے. کبھی اپنے ہاتھوں سے ایسا گھونسلہ بنانے کی کوشش کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ کتنی کاراگری. اگر یہی زندگی ہے تو ایک چڑیا اور انسان کی زندگی میں کیا فرق. اسے اللہ نے شعور عطا فرمایا, اللہ رب العالمین نے اسے جہاں وجود اور وجود کے اعضاء اور وہ حصے جن سے یہ احاطہ کرتا ہے, جن سے یہ علم حاصل کرتا ہے, حسات عطا فرمائی, وہاں اسے وہ شعور عطا فرمایا اور وہ حصہ عطا فرمایا. میں نے عرض کیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کے سردار کی صداقت و امانت کی شہادت قرآن دیتا ہے, لیکن قرب الہی کو سوچ نہیں سکتے. جہاں جسے جتنی اجازت دی ہے اس سے آگے اپنے رب کی شناسائی کا سوچ نہیں سکتے, چاہنا تو دور کی بات. ہر مخلوق کا جو حصہ تعین کر دیا گیا ہے اس پر رک گئے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس سے ہٹے گی فنا ہو جائے گی, اس سے آگے جا نہیں سکتی, جسارت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے, جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتا, سدرۃ المنتہا سے ایک قدم آگے نہیں اٹھایا جا سکتا, تجلیات ذاتی جلا کر رکھ دیں گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جلاب بخشی رب کائنات نے کہ وجود پاک سے آپ آگے تشریف لے گئے. تو جب اس مقصد پر آؤ گے تو اللہ رب العالمین نے مقربین بارگاہ الہی مبعوث فرمائے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس انسان کو وہ حدود جن سے آگے جاننا اس کے لیے ممکن نہیں ہے اسے رہنمائی فرماتی. اللہ کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور یہ شرف عطا فرمایا. اس شرف سے یہ عقیدت، یہ ماہ مبارک، یہ ساعتیں تب تک معطر نہیں ہو سکتی کہ جب تک یہ زندگی، یہ سوچ، یہ عمل اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہ ہو. اور جب اطاعت کی بات آتی ہے تو قرآن کریم تو یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، تمام اولاد آدم کو دعوت حق دیتا ہے، جسے نصیب ہو سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جسے ایمان عطا فرما، بات رکتی نہیں، عمل الصالحات ارشاد فرماتا ہے، عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ صالح، اور ہر وہ بات غیر صالح ہے جو قرآن و سنت کی مطابقت نہیں رکھتی. یہ بڑی سادہ سی بات ہے، نہ یہ بات مولانا کی ہے، نہ یہ بات پیر صاحب کی ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر جب بات اس پہلو پر پہنچیں گے تو میں اسی آیا کریمہ سے پیشتر جو آیا کریمہ ہے وہ کیسی خصوصیت، وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جو کسی کو نصیب ہوں تو یہ انعام رب کائنات انہیں عطا فرما رہا، ایسے باغوں میں رکھوں گا کہ جن کی نہریں ان کے تابع ہوں گی. ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں زراعت کا علاقہ ہے، ہمیں معلوم ہے نہر اور نہر کا پانی کتنی زراعت سے متعلق اہمیت رکھتا ہے. اکثر تحت کا معنی جو کر دیا جاتا ہے کہ نیچے نہریں ہیں، حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تحت کے مطابق نیچے زیر زمین نہیں. جیسے دنیا کے باغات نہروں کے محتاج ہیں، جنت کے جو باغات اہل جنت لگانا چاہے گا نہر محتاج ہوگی اس خواہش کی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ پانی نے وہاں پہنچنا ہے. تحت کے معنوں میں یہ بات کنہیں عطا فرمائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ قرآن مقصد بتا رہا ہے کیوں پیدا فرمایا تم، مقصد کی تکمیل نور ایمان سے اس کی ابتدا. دنیا کی حیات، اس کی عقل و خرد، اس کی تحقیق، جس پر آج کی جدت کو بڑا ناز ہے، ہر آنے والے ماہ و سال کے بعد وہ جس بات پر ناز ہوتا ہے اسے ٹھکرا کیوں دیتے ہیں؟ اگر اتنی ہی عقل و دانست ہوتی تو جو اصول قائم کیے ہیں ان پر قائم رہو. قائم رہنے والے اصول وہ ہیں جو قرآن نے فرمایا، 15 صدیاں شہادت دے رہی ہیں، آج بھی جس قرآن کریم کے حکم کو اٹھا لو اس میں ترازو لگاؤ اعتدال ہے. مخلوق کو فائدہ ہے، مخلوق کو مخلوق کی جگہ پر رکھتی ہے، مخلوق کو خالق سے آشنا کرتی ہے، رشتوں کے تقدس عطا فرماتی ہے، ذات سے معاشرے تک کے حقوق و فرائض کو تقسیم کرتی ہے. کسی بات کو اٹھاؤ اور دیکھو. اب جب اس بات پر آؤ گے کہ مقصد حیات ہو اور ذریعہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، پھر ان گھڑیوں، ان ساعتوں کی مبارک اور مبارک پہلوؤں کو سوچتے ہوئے آؤ کہ کیا اس سارے پہلوؤں میں کوئی خصوصیت ہے؟ یہ ہر شے عام ہے، جیسے دنیا میں کہہ دیا جاتا ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یعنی وعدہ کرو یا وعدہ خلافی کرو، بات کی تکمیل کرو یا دھوکہ دہی کرو، یہ دنیا کے اصولوں میں کہا دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے حبیب کی بات سے سبقت نہ لو، یعنی یہ حدود مقرر فرما دیجیے. تو جب اس حدود کی بات کرو گے تو امتی کی حد نہیں ہوگی، امتی کے اقرار کی حدود نہیں ہوگی، امتی کے اظہار کی حدود نہیں ہوگی، امتی کی ذات جسے قرآن مخاطب فرما رہا ہے اس کی شب و روز، اس کی سوچیں، اس کے اعمال، کیا انہیں اسلوب نہیں مہیا ہوں گے؟ اور جب ان حصوں کو دیکھو گے تو خصوصیات درکار ہیں، جنہیں یہ انعام نصیب ہوگا اس کے لیے کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دینی دوست ہیں، یعنی ان کی معاونت کا اعلیٰ حصہ کیا ہے کہ دین کا سیکھنا اور سکھانا یہ سبب ہو، اصلاح ہو، بجائے اس کے کہ یہ جو معاونت مخلوق انسان اور بقائے انسانی کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ اجتماع ایک دوسرے کو برائی اور گندگی کے ڈھیروں تک لے جائے، یہ وہ ہیں کہ جن کی معاونت دین کے لیے ہو، تو یہ مقصد آیات کے وہ حصے کہ جو تخلیقی مقاصد دنیا کے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، اور جو مقصد حیات کل ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی ان کی معاونت جو ہے ایک دوسرے کی بہتری کا سبب ہوتی چلی جا رہی ہے. اب وہ بہتری کیسی ہوگی؟ اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ خصوصیت بیان فرما رہے قرآن کریم جن پر انعام ہو. نیکی کیا ہے؟ میں عرض کر آیا ہوں جو قرآن و سنت ہے وہ نیکی ہے. بدی کیا ہے؟ جس درجے کا اضافہ ہے یا جس درجے کا اختلاف ہے اس درجے کی وہ بدی. بڑی سادہ سی بات. تو نیکی کرنے کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے نیکی کرنی پڑے گی، نیک اور صالح راستے کا مسافر ہونا ہوگا. آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو وعظ اور نصیحت کر رہا ہے کیا وہ جو وعظ اور نصیحت کر رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے؟ کیا وہ جو نماز کی ترغیب دے رہا ہے وہ اپنی نماز جو اس پر فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے؟ ہمارے الفاظ، ہمارے انداز ایسے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ آوازوں کا زیر و بم ہے جو ہمارے کانوں اور ہماری سماعت سے ٹکراتا ہے، دل میں نہیں اترتا. دل میں کیوں نہیں اترتا؟ کہ صلات نصیب ہو، وہ الفاظ، وہ برکات نصیب ہوں، جو آیا ہے اس کی طلب صادق ہو، کیوں نہ بات دل سے اٹھے اور دل تک پہنچے. جب باتیں زبان سے ہیں، گلے سے اوپر ہیں، تو یقیناً سماعت سے ٹکرا کر وہ آواز ختم ہو جاتی ہے. تو جب بات آتی ہے نیکی کی، تو نیکی اور عمل، اس میں ایک ذیلی بات عرض کرتا جاؤں، ہم تو گمان کرتے ہیں محترم سامعین کرام کہ دین پر عمل کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحیح، غلط، حلال، حرام، یہ ساری ہماری زندگی سے گزرتے ہیں. کہیں بڑوں سے متعلق بات ہے، کہیں چھوٹوں سے شفقت ہے، کہیں کاروباری حیات ہے، تو کہیں احساس ہے ایسا رشتے کا کہ جو ہر رشتے پر بھاری ہو جاتا ہے وہ احساس. لیکن آپ غور فرمائیں، نہ اس وقت نے رکنا ہے، میں نے صبح و شام کی ابتدا آپ کو مثال دی ہے. سارا دن کوئی بیٹھ رہے اور کہے یہ وقت رک جائے، اس کے بیٹھے رہنے سے یہ وقت نہ رکے گا، نہ وہ اپنی زندگی کی ساعتیں روک سکتا ہے. کہ کوئی ایک فرصت روک لے، پلٹا لینا تو کجا روک لے ممکن نہیں ہے، اس نے گزرنا ہے. جب زندگی نے بھی گزرنا ہے، اس خلق اور شب و روز نے بھی گزرنا ہے، جس امتحان کو پیدا فرمایا رب کائنات نے، اسے مخاطب فرما کر اسے وہ حصے اور وہ اعمال تعلیم فرما رہا ہے جو مقصد حیات سے آشنا بھی کر رہے ہیں اور اس راہ کا مسافر کر رہے ہیں جس پر انعام. لیکن جو نقطہ میں آپ سے ذیلی عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ گمان ہو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں یا اچھائی کر رہا ہوں، تو میں ایک ایسا عمل کر رہا ہوں جو اضافی ہے. آپ غور کریں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کا حکم نہیں مانتے، جو درے مصطفیٰ پر اپنا تعلق استوار نہیں رکھتے، انہیں دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، کتنے دروں کے وہ سجدے کرتے ہیں اور کتنی غلامیوں کے توق ان کے گھروں میں پڑے ہیں اور وہ توق اتار نہیں سکتے. کسی کو انا کا توق ہے، کسی کو اپنی حیثیت کا توق ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی، کسی کو اپنی عقل مندی، کسی کو کسی فرد کا. آپ غور فرما لیں کہ کتنی ہی دروں پر وہ سجدے کر رہا ہوگا، جو اس ایک سجدے سے انکار کرتا. اپنے اعمال میں دیکھو, آج کی جدت کو بروئے کار لاؤ, اس جدت سے اپنی میڈیکل سائنس کی سرچ دیکھو اور اس سے پوچھو جو تم نماز پڑھتے ہو کیا یہ تمہارے وجود کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اسی سرچ سے پوچھو, تمہیں اپنی دنیا کی جدت بتائے گی کہ رمضان المبارک کے روزے تمہاری ضرورت ہے. آج کے معیشت دان کو لے آؤ اور اسے کہو ثابت کر دے کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام نہ ہو اس میں تفریق کیسی ہوتی ہے کہ دولت مند ہوتا چلا جاتا ہے, جو معقوم ہے جو کمزور ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. معیشت دان کو بلاؤ اور اسے کہو نظام زکوٰۃ پر اعتراض اٹھا کر دکھا, نہیں دکھا سکے. ادب کی بات آتی ہے, کسے سنبھالتے ہو؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اف نہ کہو. کیا فرماتا ہے؟ کس کے سامنے اف نہ کہو؟ والدین کے لیے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کیا فرماتا ہے؟ ان کے سامنے سر جھکائے رکھو. کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ اپنے والدین. تربیت کا فرماتا ہے, کس کی تربیت کرو گے؟ اپنے لخت جگر کی تربیت کرو گے. وہ جس کے لیے اپنی زندگی بھٹی میں گالنے کو تیار ہو اسی کی تربیت قرآن فرماتا ہے, اور حدیث شریف میں اسی کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بیان فرمایا گیا ہے. جب تم بات کرتے ہو کہ میرے حقوق مجھے دو, قرآن و سنت تمہیں فرماتا ہے تم پر فرض ہے, اس فرض کو ادا کرو, اس لیے تیرا فرض کسی کا حق ہے. جب وہ اپنا فرض ادا کرے گا تمہارا حق ادا ہوگا. پورے اسلام کے ہر حکم کو بحث میں لے کرو, یہ ہماری ضرورت ہے. اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو سورج چمک رہا ہے اور اس کپڑے کی چھت کے نیچے سائے میں ہم بیٹھے ہیں کہ گرمی تو ہے لیکن سیدھی تمازت سورج سے بچ رہے ہیں, یہ چھت ہے. اس سے زیادہ ضرورت اسلامی احکامات ہماری زندگی کے لیے ہیں, ہمارے وجود کے لیے ہیں, ہمارے گھروں اور ہمارے خاندان کے لیے ہیں. کسی ایک بات کو اٹھا کر سوچو تو صحیح, اس پر بحث تو کرو, اس کو نکھار تو تمہیں زندگی کا نکھار دے گی. کیا قرآن نہیں فرماتا کہ غور و فکر کرو؟ کیا غور و فکر اس بات کو کہتے ہو کہ جہاں معاشرے کی تفریق پیدا کرتے ہیں یا آلہ کی بات کرتے ہیں؟ جہاں بھی تعمیر کی بات ہوگی آپ ایک ایک آیہ کریمہ اٹھا کر لکھو, تمہیں سبق سکھائے گی دنیا سے, تمہیں لحاظ سکھائے گی, تمہیں احترام سکھائے گی, تمہیں طلب دے گی, اور وہ طلب دے گی جو تمہارے ہدایت کا سبب ہے. تو محترم سامعین کرام, جب بات عبادت کیا یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ احسان نہیں کرنے کی ضرورت. یا اللہ میں سجدے کر رہا ہوں, بے شمار لوگ آتے ہیں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں ذکر بھی کرتا ہوں, تسبیحات بھی کرتا ہوں, میرے مسائل دور نہیں ہوتے. میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا نماز سے پہلے جو نیت کی تھی خاص اللہ کے لیے کی تھی یا بدل دیا تھا کہ میرے مسائل کا بدل یہ سوال؟ نماز تمہاری ضرورت ہے, رب کائنات نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیں, ایسا عمل بتائیں جو میرے اللہ کو بہت پسند ہو, بہت معبود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پر پڑھو. اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ کریم کو بہت پسند ہو تاکہ میں وہ عمل اختیار کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز وقت پر پڑھو, یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم وہ کہ جسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند کوئی نہیں کرتا, تمہارے وجود کی بو سے لوگ دور ہو جاتے ہیں, اسے دور بٹھاؤ, اس سے مجھے بو آ رہی ہے. اور مالک کل کائنات, جہانوں کا مالک رازق رب العالمین فرماتا ہے جسے کوئی نہیں بٹھاتے, اسے پانچ وقت میرے پاس لاؤ, میرے سے شرف ہم کلامی ہو, مجھ سے درد بیان کرے, مجھ سے دعائیں مانگے, یہ میرے سامنے تڑپے اور میں اس کی تڑپ پر اس کو عطا کروں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ بات جو پسند ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا. اور یہاں نیکی اور نیکی کے کرنے کا, بدی سے رکنے اور بدی سے روکنے کا فرمایا جا رہا ہے, اگلے حصے میں ہی فرمایا جا رہا ہے یقیمون الصلاۃ, اور نماز ادا کرتے ہیں. اب غور فرمائیں, ہم نے نماز جو ادا کی ہے اس کے وضو میں کتنا شوق تھا، کیا ہم نے چھینٹے اڑائے ہیں، کچھ وجود گیلا ہوا کچھ خشک رہا، کیا نماز کی ادائیگی کو جو کھڑے ہوئے آنے والے لوگوں کے سامنے ہماری تیاری کیا ہے، ہمارا لباس کیا ہے، ہم نے اپنا وجود کیسے ڈھانپا، اور اللہ رب العالمین کے حضور جب سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو کیا ہمارا حلیہ ایسا ہے جو عام لوگوں کے سامنے بھی جا سکتا ہے، کیا اس کی ادائیگی میں خشوع و خضوع ہے کہ میں رب العالمین کے حضور پیش ہوں، یا سارے دن کا حساب اسی نماز میں ہم کر رہے ہیں، سارے لین دین سارے جھگڑے عین نماز میں پورے ہو رہے ہیں، کیا قیام رکوع سجود تشہد ان احکامات کے مطابق ہے، ہم تو سلام پھیرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ امام کی آواز ختم نہیں ہوتی، ہم پہلے اٹھ جاتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ ایک لحظے کی سبقت امام سے کیا وہ نماز رہے گی، پاکی و پالیتی کپڑے کی دیکھتے ہو، کبھی یہاں کی دیکھی کہ میں حرام کھا کر نماز پر کھڑا ہوں جا نماز پر کھڑا ہوں، کبھی غور کیا کہ سود کے پیسے سے میں حج اور عمرے پر جا رہا ہوں کیا کہتا ہوں، حرمین شریفین کی زیارت پر جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں، روزے اثر پر حاضری دوں گا، کبھی غور کیا؟ تو جب قرآن پر عمل کرتے ہوئے آؤ گے تو یہ صفائی ظاہری نہیں رہے گی، یہ باطنی بھی ہوگی، ایک ایک لقمے کو دیکھو، جب عمل کرو گے تو زور بازو تمہیں تکبر نہیں دے گا، تم معاشرے کی معاونت کا سبب ہوگے، بڑے کے لیے ادب کر رہے ہوگے، چھوٹے پر تمہارا ہاتھ شفقت کا ہوگا، تم شفیق ہوگے، تو جب بات نماز کی آئی تو اللہ رب العالمین نے وہ وصف بیان فرمایا جن پر ایمان ہوگا، کیا فرمایا؟ نیک کام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، برائی سے بچنا منع کرتے ہیں، اور نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکات اور زکات دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کوئی بڑے سے بڑا معیشت دان، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، بے شک میرے روبرو آ جائے، بے شک خود تحقیق کر لے، جتنی معیشت کے نظم پوری دنیا میں اور جتنی جدت پر قائم ہونے رکھ لے، اسلام کا نظام عشر و زکات اسے سامنے رکھ، آج ہمارے ملک میں کتنا قرض ہے، کتنی معیشت کی تنگی ہے، اب یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی نظر کتنی اور تنگی پیدا ہوگی، کتنے بجٹ سخت ہوں گے، پہلے نوالا مشکل ہے اور وہ نوالا بھی چھن جائے گا، کیونکہ جب معیشت کا پہیہ سود کے تحت چلتا ہے، نظم اللہ اور اس کے حبیب کے حکم بغیر قائم ہوتا ہے تو وہاں مخلوق کو سہولت نہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو جب اسے آپ غور فرمائیں، اپنے ہی اسی ضلعے میں اپنی اسی آبادی میں مجھے بتائیں کہ عشر صدقات اور زکوٰۃ وہ کتنے ہیں، اور جو سرکاری بجٹ ہے اس کا اماؤنٹ کتنا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آپ ایک چھوٹا شہر یہ خوشاب لے لیں، جور آباد لے لیں، سرگودا تو بہت بڑا شہر ہے، اسی شاہپور کو لے لیں، اس شاہپور میں عشر صدقہ زکوٰۃ اسے آپ ایک دفعہ جمع کر کے اندازہ کر لیں، اور اسی شاہپور میں جو سرکاری بجٹ ہمارے اداروں کی تنخواہوں پر صرف ہوتا ہے، سرکاری بجٹ جو سڑکوں کی تعمیر پر، جو گلیوں کی تعمیر پر، جو بجلی اور بجلی کے کھموں اور پانی کی تقسیم اور اس کے پائپوں پر ہوتا ہے، میرے سامنے یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے دوست بھائی ہیں، یہ جو سیاست بھی کر رہے ہیں، یہ اسی پہلو کو ایک نظر اپنے کسی حلقے کی ایک آبادی پر رکھ کر دیکھ لیں، وہاں کے لوگوں کے اس نظام کو دیکھو جو عشر صدقہ زکوٰۃ، پھر آپ قربانی اور قربانی کی کھالوں آگے تک تو چلتے جائیں، لیکن جو نافلہ ہے اس سے پہلے ہی آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نظام دیا جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس نے نظام دیا جس جو تمہاری ضروریات سے تم سے زیادہ واقف ہے، اس نے نظام تمہیں دیا ہے، اور اسے نافذ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رحمت للعالمین ہے، جن سے متعلق قرآن فرماتا ہے اے میرے حبیب اتنا دکھ نہ کریں ان کو فار کا کفر پر قائم رہنے پر کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں، اتنا درد محسوس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر کفر پر کھڑا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہا تو آپ اتنا درد محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا. اسے تو چاہیے تھا کہ یہ ایمان لاتا, اسے تو چاہیے تھا کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کی بخشش مانگتا اور اللہ کی رضا کو نصیب ہوتی اس کو, آخرت میں یہ بجائے دوزخ کے جلنے کے اللہ کا انعام حاصل کرتا. اتنا درد محسوس فرماتے. قرآن نے فرمایا, ہمارے درمیان حفاظ بیٹھے ہوں گے, یہ آج قرآن کریم کی اللہ فرمایا میرے حبیب آپ اتنا درد محسوس کر رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر, آپ جان ہی دے دیں گے. ایسا پیغمبر عطا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عملی نمونہ عطا فرمایا. حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تو ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا قانا خلق القرآن, سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ. اب مجھے بتائیں, میں اور آپ جمع ہیں, نام کیا ہے؟ مسلمان, اپنے نام پر مسلمان, دعویٰ ایمانی, جمع ہونا مقصد اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صبح اٹھے ہیں اور آپ اس نشست تک ہم تجزیہ کر سکتے ہیں اپنی سوچوں, اپنے الفاظ, اپنے اعمال کا؟ کیا ایسے ہیں جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا ایسا صدق ہے یہاں پر جو میرے اللہ نے یہاں اپنے کلام میں عطا فرمایا؟ وہ کیسا کریم ہے جس نے پورا قرآن عطا فرما دیا صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے, میرے الفاظ آپ پر زیر و بم اثر کریں گے. کیسے اثر کریں گے؟ جیسے میری سوچ ہوگی, جیسے میرے الفاظ کا چناؤ ہوگا. کوئی غصے سے کسی سے بولتا ہے, وہ فوراً غصے میں کیوں آ جاتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ اس نے کچھ ہے ماری. کوئی کسی سے پیار کے لفظ بولتا ہے, وہ اس پر قربان ہو جاتا ہے, دیا بھی کچھ نہیں, مارا بھی کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو لفظ بولے ہیں اس لفظ میں متکلم کا اثر تھا. اگر غصے کے الفاظ اگلے کو غصہ دلاتے ہیں, پیار کے الفاظ اگلے کو پیار دلاتے ہیں, تو قرآن کریم کلام ذاتی نہیں. کبھی اسے اٹھا کر تلاوت کرو, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, میرے اللہ کا کلام, اس میں متکلم کا اثر نہ آئے. ما شما کے الفاظ کا اثر دیکھتے ہو, اس پر سوچتے ہو, اس پر عمل کرتے ہو. اتنا صدق نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیا کریمہ نصیب ہو اور اس کا صدق ہمارے سینوں کو جا کر جلا بخشے اور صفا کرے. تو یہ وہ چیزیں اور غور طلب حصے ہیں کہ جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اظہار محبت, یہ ماہ مبارک, یہ دستک ہے ہمارے سینوں پر, ہماری سوچوں پر, ہمارے اعمال کا تجزیہ درکار ہے محترم سامعین کرام. وگرنہ یہ وقت, یہ نشست جہاں میں اور آپ ہم کلام ہیں, میں آپ کو واقعات بزرگوں کی بھی سنا دوں, میں آپ کو کرامات اور معجزات کے وہ پہلو کہ جسے آپ سنیں اور یہ کہیں کہ پہلے نہیں سنے, بہت خوبصورت واقعہ سنایا, بڑا جذب آیا, لیکن اگر میں اس حقیقت کو نہ بولوں کہ جس میں اور آپ جہ رہے ہیں, تو قبر میں لحد میں پیر نے اپنی قبر میں اتر جانا ہے, مرید نے اپنی قبر میں اترنا, کیا جائے گا ساتھ؟ اعمال جائیں گے. حساب اپنے اللہ کو دینا جس کا کلام امتی اس ذات کے رب کائنات نے عطا فرمایا جو منکر, انکار اور مشرک پر اتنا درد محسوس کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اتنا دکھ نہ کریں کہ آپ جان ہی دے. آپ فرمائیں اپنی امتی کے لیے کتنی تڑپ, کتنی محبت اور کتنی شفقت ہوگی. یہ محبت اور اس عطا کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. محبوب کے مقابلے محب محبت تولتا ہے, در مصطفیٰ پر عاشق آتا ہے اپنی محبت کے اعلان کو. وہ محبوب کی جو شفقت اور محبت کو ہے یہ محب جانتا ہی نہیں, یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے. وہ اتنی محبت فرماتے ہیں اپنی امتی سے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا, ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے, ان پر انعام کا ارشاد فرمایا. جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے, فرمایا انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا. اپنی امت کو صدیوں پہلے یاد فرما رہے. روز معاشر کی بات آتی ہے, حوض کوثر کی حدیث اٹھا کر دیکھو, جو دعوے امتی کا ہوگا امتی نہ ہوگا اسے حوض کوثر پر کوئی نہ آنے دے. جسے امتی ہونے کا شرف ہوگا اسے بلا لیا جائے گا, اسے فرما دیا جائے گا کہ اسے کوئی نہ روکے, اسے کوئی روک نہ پائے. تو جب بات آئی یوتون الزکات, آج کے ہمارے مسائل کا سارا یہ حل, اے کاش ہمارے حکمران یہ بات سمجھ سکے کہ جس اللہ کا نام لے کر تم عہد اٹھاتے ہو اس اللہ اور اس کے حبیب کا حکم مانو, اس عہد میں وفا ہو جائے گی. تم تو اپنی حکمرانی کے دوام کو روتے ہو, لوگ تمہاری قبروں کو سجدہ سلام کریں گے, تم تو مخلوق کو سجدے کرانے پر لگے ہو, مخلوق تمہاری قبروں کو بھی سلام کرے گی, انہیں انصاف تو دو. نظام معیشت کا حل نظام زکوٰۃ میں ہے. نظام عدل کو دیکھتے ہیں تو ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ تمام جو مراحل ہیں زندگی کے اور ملکی مسائل ہیں ان میں اس کا اثر جاتا ہے. اگر ہم نے درست کرنا ہے, توازن دینا ہے, معیشت کو بھی دینا ہے, تو تمام نظام حیات کی بنیاد جو ہے وہ نظام عدل پر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین یہ سمجھ عطا فرمائے. میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا, اور اتنا میرے اندر درد کہ وہ اتنی شدت میں ہے کہ شاید میری آواز اس سے بلند ہو جائے, اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت قوم, یہ کیسے لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور چاہنے والے, اس ملک کی تعمیر میں لاکھوں جانیں لگیں, اف نہیں کی, اپنے خون بہاتے آئے, اپنی عزتیں لٹاتے آئے. مجھے آج کوئی قبرستان بتاؤ جس میں شہداء نہیں ہیں, مبارک دیتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا کم. اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا, کوئی جدت جان نہیں سکتی. اتنے پیارے لوگ اور ایسا خطہ جس کی ایک فضل کو سنبھال لیا جائے سال کی معیشت درست ہو جاتی ہے. ایک فصل کو سنبھال لیا جائے, کہاں کیا کتنا کاشت ہو, ضرورت کتنی ہے, رکھنا کتنا ہے اور دینا کتنا ہے, صرف ایک تجزیہ کر لیا جائے, یہاں لوگوں کو سانس آ جائے اور دکھ ہوتا ہے. اس لیے وہ درد ایسا ہے کہ وہ مجھے موضوع سے ہٹائے گا تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن یہ نقطہ ضرور عرض کروں گا, میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور حساب دینا ہے, تو یاد رکھنا جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس نے اتنا حساب بھی اللہ کو دینا ہے. جہاں ظلم ہوگا, جہاں زیادتی ہوگی, وہاں کا حساب ہر ایک اس کو دینا ہوگا جس جو صاحب اختیار ہے. اگلے حصے میں فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اس کے پیغمبر کے اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ صبح سے اب اس وقت تک اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں تو یہی پہلو ہیں جو ہماری زندگی کے صبح و شام. ہم اپنا عمل تو کجا, اپنی نیت کو ٹٹولیں گے کہ میری نیت کی خرافات میرے عمل تک ہی نہ آئیں, وہاں کی درستگی کی بات آئے گی. اور فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں, یہ جنہیں یہ وصف نصیب ہوگا اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے. یاد رکھنا یہ جو زوم ہے نا ہمیں اپنی تبلیغ کا, یہ جو زوم ہے نا اپنے باز کا, تقریر کا, اپنے رفاہی کاموں کا, اپنی عبادات کا, اپنی نفلی مجاہدوں کا, یاد رکھنا ہر شے اللہ کی رحمت کی مرہون منت ہے. سجدوں سے پار کوئی نہیں چڑھے, اپنے حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہے, منکر نہیں ہے, منافق نہیں ہے, لیکن بخشش اللہ کریم کی عطا ہی سے ہوگی, کیونکہ اتنا کچھ ہم حاصل کر چکے ہیں, ہم تو افزانہ نہیں دے سکتے. کسی اندھے سے پوچھنا, نابینا سے پوچھنا, یہ آنکھ کا نور جو ہے اس کی قیمت کیا ہے, کسی بہرے سے پوچھنا اس سماعت کی قیمت کیا ہے, کسی گونگے سے پوچھنا اس زبان کی قیمت کیا ہے, کبھی کسی رشتے کا پوچھنا, کبھی کسی خواہش کی نسبت اپنے احساس کا پوچھنا. یہ جو زبان ہے نا محترم سامعین کرام, اگر یہیں نقص پیدا ہو جائے, بندے کو کڑوا کھلا لو اسے پتہ نہیں ہے میٹھا ہے یا کڑوا ہے, یہاں سے حس ختم ہو جائے ذائقے کی, آپ نہ کڑوا پہچانتے ہیں, آپ نہ میٹھا پہچانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنا کچھ دے دیا ہے, سارے زندگی سجدہ ریز رہیں تو شکر ادا نہیں ہوتا. پھر آپ غور فرمائیں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے. اللہ کریم نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا, مجھے اس عطا پر شکرانہ ادا کر کے بتا دو. صدقات میں کرتے ہو, سجدوں میں کرتے ہو, حج اور عمرے کے اسفار میں کرتے ہو, الفاظ میں کرتے ہو, مجھے بتاؤ, ادا کر کے دکھاؤ, اس کی عطا. تو فرما رہا ہے اللہ ان پر ضرور رحم فرمائیں گے, ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ غالب حکمت والے, کوئی شے اس کے دستور قدرت سے باہر نہیں ہے. اور یہ جو نظام حیات ہے یہ بھی ایک حکمت ہے, جو حکم دیا, تعمیل کا حکم دیا, یہ بھی حکمت ہے. اپنا حبیب مبعوث فرمایا, یہ بھی اس کی حکمت ہے. ہمیں شرف بخشا, یہ بھی اس کی حکمت ہے. یہ زندگی کی سانسیں جو ہم نام لیتے ہیں, نام سے بھی بلاتے ہیں, والد بیٹا بھائی بھی کہتے ہیں, جب سانسیں اس کے حوالے ہو جائیں کیا کہتے ہیں, میت. نام کوئی نہیں لیتا, شناسائی نام کی بھی جاتی رہتی ہے. اسے جو حیات عطا فرمائی اس میں بھی حکمت ہے, اس کا اٹھایا جانا اس میں بھی حکمت ہے. اب یہ تعلق بندگی کا نصیب ہو, غیر مشروط اطاعت مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں. بندگی غیر مشروط اطاعت, کوئی شرط نہ ہو, تو وہ حکیم ہے. پھر یہ بات آتی ہے, اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے, یہ وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابتدائی میں پڑھی تھی, ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جن کے تابع نہریں چلتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور نفیس گھروں کا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے. فی جنات عدن, حدیث شریف میں آتا ہے مختلف پہلو جنت کے حوالے ارشاد فرمائے گئے ہیں. جنت فردوس کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ وہاں دو جنتیں چاندی کی ہوں گی, جن کے برتن اور اشیاء ضروریہ ساری چاندی کی ہوگی. فرمایا دو جنتیں سونے کی ہوں گی, جن کی اشیاء ضروریہ سونے کی ہوں گی. اور فرمایا جنت عدن وہ جنت ہے جس میں اللہ اور اہل جنت کے درمیان حجاب نہ ہوگا. اب یہ آیہ کریمہ جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ کن کے لیے نام فرمایا جا رہا ہے؟ جن پر اللہ رحمت فرمائیں گے. رحمت کن پر فرمائیں گے؟ جن کے اوصاف میں بیان کر کے آیا ہوں. کیا اوصاف ہیں؟ کہ نیکی کی معاملت کرتے ہیں, اچھائی اختیار کرتے ہیں, اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, برائی سے روکنے کی وہ اپنی پوری محنت فرماتے ہیں. اور فرمایا نماز, ویقیمون الصلاۃ, نماز ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں, ان کے لیے اجر ہے. اور فرمایا اے اہل جنت جو عدن میں رہیں گے, جنتی اور اللہ کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی کبریائی کے. اور اس پر شرح کرتے ہیں علماء کرام, وہ فرماتے ہیں کہ کبریائی و عظمت اتنی ہے اذن کے بغیر اس کی طرف منہ اٹھانا مشکل ہے, وگرنہ پردہ نہ ہوگا, اتنا بڑا اللہ کا انعام ہوگا. تو محترم سامعین کرام, ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا مندی سب نعمتوں سے بڑی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم اہل جنت کو مخاطب فرمائیں گے, اہل جنت عرض کریں گے کہ بار الہ ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ کیا تم راضی ہو جو تمہیں عطا فرما دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے بار الہ ہمیں تو نے اتنا کچھ دے دیا جو تو نے کسی کو اور کو نہیں دیا, ہم کیوں نہ راضی ہوں. فرمایا اور کچھ بھی ہے. آیہ کریمہ فرما رہی ہے ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا مندی سب نعمتوں سے بڑی. اللہ فرمائے گا ایک اور شے بھی ہے جو میں تمہیں عطا فرماتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا فرماتا ہوں, اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا فرماتا ہوں, اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی. دنیا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے امتحان، چھوٹی سی زندگی چھوٹے چھوٹے امتحان، اور ہماری خوشیاں، ہمارے انداز، ہماری تڑپ بڑی بڑی، اور یہاں اتنا کچھ عطا فرمایا جا رہا ہے جسے قرآن فرما رہے فوز و نظیم، بہت بڑی کامیابی، جسے اللہ فرمائے بہت بڑی کامیابی. مخلوق ماپ پائے گی کہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ آپ کی سوچ سے بڑی، میری آپ کی سوچ سے بڑی، جسے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. عظیم عظمت سے بیان فرمائے اتنی بڑی. اب یہ وہ سارا موضوع ہے جس پر میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، ہمارے محترم بھائی نے یہ ساری نشست جس کا انتظام کیا، ہم سارے آئے، اللہ ان کی محبت کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کا آنا اور آپ سب کا ایک ایک قدم رب کائنات قبول فرمائے. لیکن میرے ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ہیں، ان میں ایک بات جو میں نے مرکوز رکھی کہ دعوے محبت میں حقیقت اعلان سے نہیں ہوگی، عمل سے ہوگی. گزشتہ سال اور آج تک، سال گزرا ہے ماہ مبارک، اگر زندگی ہوئی اگلے ماہ مبارک تک ایک سال اور بیت جائے، تو کیا اس محبت کو اعلانات کی ضرورت ہے؟ کیا اس محبت کو مخلوق کے گنوانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس عقیدہ محبت سے ضروریات دنیا کی تکمیل مقصود ہے؟ کوئی کچھ نہ کہے، عند اللہ اس محبت کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے، سب کچھ نصیب ہو. مخلوق مانتی پھرے، عند اللہ گرفت آگے کچھ نہ رہا. اور آخر حصے میں میں عرض کروں گا کہ سلاسل تصوف پر بات آتی ہے، میں گنہگار بھی یہاں آپ کے درمیان جو حاضر ہوں، میری بنیادی ذمہ داری سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کی ہے، اس کے ذیلی شعبشات بے شمار ہیں. وطن عزیز نہیں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس نسبت سے اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ رب العالمین مشائخ اعظم کی محنتیں قبول فرمائے، ان کے درجات ہمہ وقت بلند فرمائے. والد گرامی قاسم فیضاد حرم العالمین محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج میں اپنے علاقے کی جو اکثریت، ایسی اس نشست میں ایسی اکثریت بھی ہے بیٹھی ہے جو ہم ایک علاقے کے ہیں، عزیزداری ہے، دوستی ہے، رشتہ داریاں ہیں، شناسائی بڑی گہری، اللہ کا شکر ان کا مخالف بھی ان پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہاں حضرت نے قرآن و سنت چھوڑ دیا. ہمارے ہاں ایک واقعہ پیش ہوگا، یہ واقعات سنانے والے نہیں ہوتے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور طبیعت پر بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں. ایک حادثہ ہو گیا، ایک بندہ، اس بیچارے کی جان چلی گئی، ذہنی معذور تھا، ذہنی معذوری کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، اور جب اس پر پنچایت آئی تو اس کے متعلقین نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا حضرت کہہ دیں کہ اس بندے کی زندگی کا حادثہ کیا ہے، ہمیں کسی شہادت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی پرچے رپورٹ کی ضرورت نہیں. انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اگر اس میں حضرت کا بیٹا ملوث ہوگا تو وہ اس کا نام برسر بزم دیں گے کہ یہ شامل ہے. یہ زندگی کیسے نصیب؟ اب وہ بزرگ کم ہیں جنہوں نے ان کی نوجوانی دیکھی، کیسے نصیب ہوئی؟ ایک اللہ اللہ والا نصیب ہوا، کلزم فیضات حضرت مولانا یار خان رحمۃ اللہ تعالی، پتھر پر بسنے والے پتھر کے سینے کو انہوں نے ایسا سینچا کہ اگر اپنی اولاد پر بھی شہادت دینی پڑی تو وہ دے جائیں. یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو بڑے گناہ گار لوگ، کمزور لوگ، یہ نسبت جو رب کائنات نے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے، اس کی آواز بلند کرتے ہیں. ہم آپ ہی میں رہتے ہیں، آج بھی وہیں رہتے ہیں. آج کے حالات میں ملاقات کم ہو گئی ہے، وہ بھی مصروفیت کی نسبت، وگرنہ آپ تمام سر آنکھوں پر رہیں. ہمیشہ کوشش رکھتا ہوں کہ کسی بھائی دوست کو ہاتھ پہلے نہ اٹھانا پڑے، میں اس کو پہلے سلام عرض کر لوں. لیکن یہ تو ہم نہ تھے، یہ تو حالات نہ تھے. دنیا کے ایک سرے سے بندہ اٹھتا ہے ان پتھروں میں کیا لینے جاتا ہے. وہ مشائخ نے بڑے بڑے آرام دہ نشستوں سے اٹھا کر پتھروں پر لطائف اور مراقبات کے گھنٹوں پہر جو بٹھا دیے, اور وہ نشان جو وجودوں پر نیل پڑ گئے, کیوں پڑ گئے, کیا سبب؟ یہ جتنا میں نے بیان کیا اس کو جاننا چاہو گے تو اسے کہیں گے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے محسوس کرنا چاہو گے, اسے نیاں خانہ دل تک اندھیلنا چاہو گے, اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہم نے پیر خانے سے بیماریوں کی دوا سمجھ رکھی ہے, یہ جو ہم نے پیر خانے سے خواہشات کی تکمیل سمجھ رکھی ہے, یہ جو ہم نے اپنی حیثیتوں اور اپنی قوت کے قائم رکھنے کو اسباب سمجھ رکھے ہیں, یہ تو ہیرے اور جواہرات کے سامنے مٹی اور پتھر کے ڈھیرے بھی نہیں ان کی حیثیت رکھتی. جہاں سے قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب و نسبت, وہاں ان کی کیا حیثیت. لوگ اللہ کی رضا پر گردنیں کٹا دیتے ہیں, ہم زندگی کی خواہشات کی تکمیل میں پھر رہے ہیں, کتنا بڑا فرق. تو یہ عرض کروں گا کہ سلاسل تصوف آپ کو دین کی حقیقت, وہ کیفیت جو اس اقرار کو نہاں خانے دل کا قوت بخشتے ہیں, اس کا سبب ہے. ظاہر ہو یا باطن ہو, دونوں مرہون منت ہیں قرآن و سننا. اس سے باہر نہ کوئی حق ہے نہ کوئی حق ہو سکتا ہے. اللہ کریم یہ نشست قبول فرمائیں. رب کائنات مجھ کم علم کی الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائیں. رب کائنات اس کے انعقاد میں ایک ایک عمل, ہماری انتظامیہ کی محنت, ایک ایک حصے کو قبول فرمائیں. میں نے پہلے عرض کیا, اللہ آپ کا ایک ایک قدم قبول فرمائے, ایک ایک قطرہ جو اس گرمی میں پسینے کا آپ کا گرا, رب کائنات اس کا نعم البدل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یہ صدق عطا فرمائے جو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو, جو ہماری صبح و شام, ہماری کلام, ہماری نگاہ کو شہادت کر دے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی شخص کو تشریف رکھیں. ابھی سلطان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ملک اتحار محمد صاحب کی طرف سے, ملک شہزاد عزیز نظامی صاحب کی طرف سے تین خوش نصیبوں کے ہوں گے. عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کا نام نکالا جائے گا. انتظامیہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ جس کا نام اگر نکلتا ہے تو اس کا یہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا, اگر اس کا نام نکلتا بھی ہے تو کسی اور کا نام جو ہے وہ پھر نکالا جائے گا. تو حضرت شیخ المکرم امیر عبدالقدیران مرتضی اللہ علی اپنے دست مبارک سے وہ اس کا اوپر لگے جائے. میں الحمدللہ ہزاروں کا یہ مجمع
اٹھانے
سے بار بار یہ اناؤنس ہوا کہ ملک اتار محمد صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ملک شہزاد عزیز صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ تمام مجمع کی طرف سے اپنے ان کے پانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
نٹ لگا ہوا ہے, نٹ کے
اوپر اتنی خوبصورت
وائی فائی لگی ہوئی نا. ہاں ہاں
اور اس
اوے نہیں سارا پروگرام لائیو چل رہا ہے, یہ تو چل رہا
ہے. اس کے بعد حسن عوام کے لیے لنگر کا وسیع انتظام الحمدللہ یہاں پہ موجود ہے. اپنے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں, انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. وہی درس جو ہم نے اپنے شیخ المکرم مرتضی اللہ علی سے سنا, اب اس کا یہ عملی نمونہ ہوگا کہ ہم اس کا مظاہرہ کریں. یہ لائیو قرآن آپ سب دیکھ رہے ہیں اور دل تو دھڑک رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا نام بھی نکل آئے, لیکن وہی خوش نصیب جی پیارے خوش نصیب ہیں محمد اسلم امجد وال شہادت خان جی، محمد اسلم امجد صاحب، ماشاءاللہ جی یہ بڑے جذبے کے ساتھ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، اور شروع کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے ایک ہیں محمد اسلم امجد صاحب، ان کے والد محترم کا نام ہے شہادت خان صاحب۔ اب دوسرا خوش نصیب، دھڑکنیں تیز، نعرہ